نحمده ونسلی علی رسوله الکریم اما بعد. عقیدہ تین درجوں میں دیکھا جاتا ہے، ایک اس کی سطح یا ایک درجہ اس کا بنیادی ہے، یعنی اتنا بنیادی عقیدے کا مسئلہ کہ جس کی بنیاد پر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کو رد کرنے کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے، یہ اسینشل عقیدہ ہے، بہت بنیادی عقیدے کا درجہ ہے. اس سے باہر نکل جائے آدمی اور اس کو قبول نہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو یہ کفر ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ان کے علاوہ کسی کو ماننا، یہ کفر ہو جائے گا. اسی طرح قرآن کو آخری کتاب ماننا، اس میں کچھ تحریف یا اس کو کم سمجھنا یا ناقص سمجھنا، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا. تو یہ ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ اہل سنت والجماعہ کا، یعنی وہ عقائد کہ جن پہ ایمان لا کر آدمی اہل سنت والجماعہ کا حصہ بن جاتا ہے اور ان کو رد کرنے کی وجہ سے آدمی مسلمان تو رہتا ہے لیکن گمراہ کن فرقوں میں سے جو 72 ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے خوارج ہیں، معتزلی ہیں، جہمی اور کرامیہ، اہل تشیع اور اس طرح کے لوگ. ایک تیسرا درجہ ہے جو پرسنل لیول کا عقیدہ ہے، مثال کے طور پہ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا یا دل کی آنکھ سے یا روحانی آنکھ سے کیا. اس پر صحابہ کرام کا اختلاف ہے اور اس کے ماننے یا نہ ماننے سے آدمی نہ اسلام سے باہر نکلتا ہے نہ اہل سنت والجماعہ سے باہر نکلتا ہے. اسی تیسری کیٹیگری میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ کیا ابو طالب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور بہت ہی مشفق، بہت ہی زیادہ ان کی مدد کرنے والے، بہت زیادہ سپورٹ آپ کی وجہ سے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو ان سے بے تحاشا محبت بھی تھی، دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی، کیا وہ ایمان لائے تھے یا ان کا ایمان تھا کہ نہیں تھا، اس پہ اختلاف ہے. امت کی اکثریت علماء کرام کی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ابو طالب اسلام پر نہیں بلکہ کفر پر ان کا انتقال ہوا، اکثریت کی رائے یہ ہے. بہت زیادہ قریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن ایمان نہ لائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی ان کو ہدایت دیتا ہے، سورہ قصص کی آیت. مفسرین کا اجماع ہے، تمام ہی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. علامہ بغوی نے فرمایا کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اسی طرح مدارک کے اندر جو ہے وہ یہی بات لکھی ہوئی ہے اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے، اور وہ حدیث جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے انتقال کے وقت ابو طالب سے، اپنے چچا سے کہا کہ پیارے چچا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو قیامت کے دن میں آپ کی طرف سے گواہ بن جاؤں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ قریش والے مجھے بعد میں مرنے کے بعد آر دلاتے رہیں گے اور رسوا کن باتیں کریں گے کہ یہ موت سے ڈر کے گویا ایمان اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھا، تو میں ضرور ایسا کرتا اور میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا. اس طرح کے الفاظ ہیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے الفاظ تھے اخترت النار علی العار، کہ میں آگ کو اختیار کرتا ہوں آر کے مقابلے میں. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسی طرح سے ایمان والوں کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکوں کے لیے، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ اہل جہنم میں سے ہیں. تفسیر النصفی کے اندر جو ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تب یہ آیت نازل ہوئی. تفسیر جلالین میں بھی یہ بات لکھی کہ یہی اس آیت کا شان نزول ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کیا معاملہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری سفارش ان کو قیامت والے دن فائدہ پہنچا دے گی, میری شفاعت ان کو قیامت والے دن کچھ فائدہ پہنچا دے گی اور ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رکھا جائے کہ جہاں سے ان کے صرف ٹخنے تک آگ پہنچے لیکن اس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے, امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ آپ کے چچا وہ بوڑھے وہ غیر ہدایت یافتہ ان کا انتقال ہو گیا, اس طرح کے الفاظ اپنے ابا کے لیے استعمال کیے اور کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو اور ان کو دفناؤ. نصب الرایہ میں اس طریقے سے ابو داؤد اور امام احمد کی مسند میں نقل کی گئی ہے. امام شافعی نے اس کو اس طریقے سے روایت کیا ہے کہ ان کو نہلا دو اور ان کو دفن کر دو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرق کی حیثیت سے مارے گئے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو دفن کر دو. نصب الرایہ کے اندر یہ حدیث اس طریقے سے آئی ہے. اب اس پر یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ حضرت علی کا کافر اور مشرق دو لفظ کا استعمال کرنا, اسی طریقے سے مس گائیڈڈ کا لفظ یعنی غیر ہدایت یافتہ ہونے کا لفظ یہ جو استعمال آپ نے کیا اپنے باپ کے بارے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی اور بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو میں ان کا جنازہ پڑھا دوں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ان کو دفن کرنے کا حکم دیا. جبکہ ان کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو چونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا جنازہ پڑھایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فقہ الاکبر میں جو عقائد بیان فرمائے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ کفر پہ ان کا انتقال ہوا تھا, یہ ان کی بھی یہی رائے تھی, اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بعد میں آپ کی رائے تبدیل ہو گئی تھی. بہرحال جیسا کہا کہ ایک بڑی تعداد میں دلائل ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر نہیں بلکہ شرک پہ ان کا انتقال ہوا. دوسری طرف ایک اقلیتی رائے یہ ہے, کچھ تھوڑے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں وہ آخر وقت میں روح نکلنے سے پہلے ہلکے سے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں, اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں انتقال تو ایسے ہی ہوا تھا لیکن بعد میں ان کی روح لوٹائی گئی اور دوبارہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو کے دنیا سے گئے. بہرحال جو بھی ان ساری تفصیلات میں سے ہو, یہ کوئی عقیدے کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر بحث مباحثے کیے جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا سوال نہیں کرے گا. ہاں بس یہ کہ چونکہ اکثریت کی رائے میں یہ ہے تو اس میں احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ آدمی چپ رہے, ان کے ایمان کی بھی بات نہ کرے ان کے کفر کی بھی بات نہ کرے, اس کو کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے, یہ ہمارے عقائد کے اہم ترین ایشوز میں سے نہیں. جیسے میں نے بتایا یہ پرسنل عقیدے کا حصہ ہے, جو جس طرح کا ویو رکھتا ہے رکھے, بس اس کو زیادہ نہ پروموٹ کرے یا اس پر زیادہ بحث نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم سمجھیں اور کام کی چیزوں میں لگیں زیادہ, اس طرح کی بیکار باتوں میں لگنے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کے ایمان ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے مسلمان ہو جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی نہیں ہے, ان کے مسلمان ہوئے بغیر دنیا سے جانے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ابراہیم خلیل اللہ ہو کے اگر ان کے والد ایمان نہ لا سکے, جو اکثر کی رائے کہ وہ ان کے والد تھے, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ابو یہ ان کے چچا تھے آزر, لیکن وہی والی بات ہے کہ یہاں جذباتیت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا خلیل اور اتنا بڑا نبی ہو اور اس کے والد ایمان نہ لائیں, تو گویا وہ چچا تھے. جب نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد سگا بیٹا, یہ تو قرآن میں تذکرہ موجود ہے, وہ ایمان نہیں لایا ہے نا, اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائیں یا ایمان لائیں اور جس طریقے سے وہ رہیں بہرحال بدعملی کی طرف, تو اس سے کسی کی شان نہیں گھٹتی ان انبیاء کی شان, کیونکہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان کا فیلئر ہے، ان کا فیلئر نہیں ہے، انہوں نے اپنی دعوت دی، بات پہنچا دی، کسی نے قبول کی نہ کی، اس کا اپنا مسئلہ ہے. نعوذ باللہ اگر ان کا فیلئر مانا جائے تو حضرت آسیہ کا ایمان لانا کیا فرعون کی کامیابی سمجھی جائے گی؟ نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں. ظاہری بات ہے اس سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. ہدایت ہر آدمی کی انڈیویجول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے، ہر آدمی اپنی کوشش کرتا ہے، اس کوشش میں اگر وہ کامیاب ہو تو خوشی دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، آخرت میں تو وہ کامیاب بہرحال ہے ہی. تو دنیا کی ظاہری کامیابی نبی ہو تو آخرت کی کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے ہی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ایمان کے بارے میں یا ان کے والدین کے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ نہ ڈسکشن کرنا چاہیے، نہ ان کو ایشو بنانا چاہیے. ان چیزوں سے کوئی نہ آپ کے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، نہ اس سے کسی کی محبت یا دینداری جھلکتی ہے، نہ اس سے کسی کو کوئی ثواب ملتا ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے معاملات میں احتیاط یہی ہے کہ خاموش رہے آدمی. جو حدیث ہے نا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے ایمان کی خوبصورتی اور تکمیل کے لیے، اس کے حسن کے لیے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا کنسرن نہ ہو. تو ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے، اللہ عالم جیسا ہوگا معاملہ قیامت والے دن پتہ چل جائے گا، وہاں دیکھ لیجیے گا، ڈسکس کر لیجیے گا. تو ابھی اس چیزوں پہ زیادہ بحث نہ کریں. اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. جزاک اللہ خیرا.